خوف خدا و عشق مصطفی، علم و عمل اصلاح معاشرہ، خوف خدا و عشق مصطفی، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ،
ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ،
مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ.
الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں، اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دل ہی میں نیت کر لیجیے، میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. یاد رکھیے، مسجد کے اندر کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہوا پانی پینا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی. کھانا پینا سامنے آ گیا تو کھانے پینے کے لیے اعتکاف کی نیت نہیں کی جا سکتی، ثواب کے لیے اب بھی کر لیں. اور کچھ ذکر و درود کی ترکیب فرما لیں، مثلا 12 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اب چاہیں گے تو کھا پی سو سکیں گے. رسالہ ضیاء درود و سلام، پیج نمبر 4، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم، نمبر 11. جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے 3-3 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. 1440 سن ہجری کے ماہ محرم الحرام کی آج تیسری رات ہے. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں حسب معمول مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب ہو بھی جواب دے پاؤں گی ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے. آج بذریعہ انٹرنیٹ مدنی مذاکرے میں خصوصی شرکت پاک حیدری کابینہ، سندر رائیون روڈ، مرکز الاولیاء، اور پاک سیرانی کابینہ، اشرف آباد، ضلع بہاولپور، پنجاب. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاءاللہ سندر مرکز الاولیاء ہمارے سامنے اسکرین پر اس وقت اپنے جلوے بکھیر رہے ہیں. مرحبا جی آیا نو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
کافی سوالات ابھی تک ہمارے پاس پہنچ چکے ہیں، ویب سائٹ لائیو چیٹ کے ذریعے سوالات بھی مل چکے ہیں اور ایس ایم ایس کے ذریعے بھی سوالات آئے ہیں. چند سوالات میں آپ کی طرف بڑھا رہا ہوں. یہ ایس ایم ایس کے ذریعے ایک سوال ہے کہ اگر گھر والے بیٹی کی شادی کے لیے دینداری کو ترجیح نہ دیں تو اسلامی بہن کو کیا کرنا چاہیے؟ اب بعض اوقات اسلامی بہن کا ذہن ہوتا ہے کہ میری شادی جو ہے نا وہ سنت تو بھرا ایک رشتہ ملے اور ایک اچھے نیک گھرانے میں جائے اور شوہر بھی نمازی ہو سنتوں پر عمل کرنے والا ہو، لیکن بعض اوقات گھر والے شاید سپورٹ نہیں کرتے. اچھا اسی طرح سوال کو تھوڑا میں ریورس بھی کر لیتا ہوں کہ اسلامی بھائی اگر بعض اوقات چاہتا ہے کہ میری شادی کو ایسی اسلامی بہن سے ہو جائے جو جامعۃ المدینہ میں پڑھتی ہوں، مدنی ماحول میں ہوں، نیک ہو، نمازی ہو، باپردہ ہو، تو بعض اوقات گھر کا ماحول ایسا نہیں ہوتا کہ وہ اسی کو لے کر آئے، تو ان سب صورتوں میں دونوں طرف کی کوئی بات بیان کریں کیا کرنا چاہیے؟
ہے تو واقعی یعنی کہ تشویشناک بات ہے، پھر بعض اوقات جھگڑے بھی بہت ہوتے ہوں گے، گھر بھی ٹوٹ جاتے ہوں گے، وہ ذہنی ہم آہنگی نہ ہو تو گھر چلنا مشکل ہوتا ہے، تو اس لیے. اور پھر مسلمان اگر دینداری کو ترجیح نہیں دے گا تو یہ چلے گا کیسے؟ ہر مسلمان کو تو دینداری پر ہی بہت نظر رکھنی چاہیے، اسلام پر ہی نظر رکھنی چاہیے. اب یہ تو پوچھتے ہیں کہ کیا کام کرتا ہے، کیا کماتا ہے وغیرہ، یہ نہیں پوچھتے کہ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا ہے، یا کماتا ہے تو حلال کماتا ہے کہ نہیں کماتا، اس کی فکر نہیں ہوتی، پر کماتا کتنا ہے. تو یہ بہرحال ہم مسلمانوں کی پستی اس میں اور ذلت ہے. اللہ کریم ہماری عزت بحال فرمائے اپنے فضل و کرم سے، اور ہمیں عقل سلیم دے کہ ہم دین کی طرف توجہ رکھیں. اب یہ کہ جس استائی بھائی اور جس استائی بھائی یا استائی بہن کے ساتھ ایسا معاملہ ہوتا ہے تو وہ حکمت عملی سے صبر و تحمل کے ساتھ اپنا بے شک مطالبہ پیش کرے، لیکن اب لڑیں گے، جھگڑیں گے، شور شرابے کریں گے تو پھر یہ بھی تو دینداری میں شامل نہیں ہے نا. حکمت عملی سے، نرمی سے، اور گھر کے ایسے فرد پر پہلے انفرادی کوشش کریں کہ جس میں نرم گوشا ہو. گھر میں ہوتا ہے بازو کا نرم گوشا ہوتا ہے، جس سے کہ کسی بہن میں بھائی میں نرم گوشا ہے تو اس سے ترکیب بنا کر اپنی فیور کا کرے، یا باپ میں نرم گوشا ہے ماں میں نہیں ہے تو باپ سے ترکیب بنا لے، ماں میں نرم گوشا تو ماں سے ترکیب بنا لے، اور اس طرح مل جل کر اس کو آگے بڑھے تو انشاءاللہ کامیابی ہوگی، نیت صاف، منزل آسان.
تو ماں باپ جو ہے نا یہ مدنی ماحول میں ہیں اور ان کی خواہش یہ ہے کہ ہماری جو بہو ہو یا ہمارا جو داماد ہو یہ نیک ہو، پرہیزگار ہو اور حیادار ہو. اب لڑکا کہے کہ میرے کو یہ نہ چلے ہو، یہ نمازیں پڑھتی ہو، پھر تلاوت کرتی ہو اور میرے کو بھی یوں کرتی ہو، تو مجھے تھوڑی سی مطلب کہ یہ درمیان میں چاہیے، بالکل نہیں لے آنا. یہ لڑکی کہے کہ نہیں میرے کو بالکل ایسا نہیں چاہیے، تو اس معاملے میں ماں باپ بھی بےچارے پھنس جاتے ہیں کہ وہ بےچارے چاہتے ہیں کہ کوئی گھر میں، کیونکہ بیٹا اتنا مطلب کہتے سدھرا ہوا نہیں ہوتا، تو بعض اوقات ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ اگر بہو نیک متقی اور مدنی ماحول والی آ جائے گی تو شاید میرے بیٹے کو یہ لے آئے گی لائن پر، تو یہ بھی خواہشیں ہوتی ہیں، لیکن اس میں بھی بسا اوقات کامیابی ملتی ہے، بسا اوقات نہیں بھی ملتی.
اس کی وجہ یہ بھی تو ہے نا کہ پہلے سے ماں باپ نے توجہ نہیں دی اپنی اولاد پر، گھر میں گناہوں بھرے چینل چلتے رہے، عشق و فسق کے مناظر یہ دیکھتے رہے، رقص دیکھتے رہے، گانے باجے سنتے رہے، اور نماز نہیں پڑھی تو کوئی ان کو ترغیب نہیں، اور اس طرح دیگر گناہوں کے تعلق سے ان کو بچانے کی کوشش نہیں کی گئی. تو اب یہ بعض اوقات اپنے وہ نا کہ اپنے کیے کا، ہاتھوں کے کیے کا کوئی علاج نہیں، تو اپنے ہاتھوں بچوں کے کردار کو جب تباہ کر چکے تو اب کیا کر سکتے ہیں؟ ان کو دین تو پڑھایا ہی نہیں نا شروع سے، اسکول، کالج، یونیورسٹی، اب یہ ساری سیڑھیاں چڑھاتے رہے، لیکن یہ کہ قرآن کریم پڑھنے کی طرف ان کی کوئی توجہ نہیں دلائی، اسلامی کتابیں پڑھنے کی یا مدنی ماحول دینی ماحول کی طرف کوئی ترغیب نہیں تھی اس کی. اب کیا ہو سکتا ہے؟ اب بھی سمجھانے سے کوشش کریں کہ اللہ کرے کوئی ترکیب بن جائے.
اچھا ایک اور اسی طرح کا گھر گھرستی والا ہی سوال ایس ایم ایس کے ذریعے آیا ہے کہ اگر عورت عدت میں بیٹھی ہو اور ساس اس کو اس کے شوہر کے مارنے کا تانا دے اور گالیاں دے تو ایسی صورت میں بہو کیا کرے؟
صبر.
صبر کرے.
ہے صبر تو خزانہ ہے فردوس بھائیو، عاشق کے لب پہ شکوا کبھی بھی نہ آ سکے. اور یہ ماہ محرم تو خصوصیت کے ساتھ ہمیں صبر کا درس دے رہا ہے کہ اس میں جو میدان کربلا میں جو مظالم ہوئے آل رسول پر، تو انہوں نے صبر ہی تو کیا. تو ظاہر ہے اس کے علاوہ کوئی حل بھی تو نہیں ہے نا. اگر بیچاری ساس جو ہے وہ اس طرح کے ذہن کی ہے، غلط تو کر رہی ہے، یہ گناہ گار بھی ہو رہی ہے، اب کیا کیا جائے؟ دعا کی جائے اس کے لیے ایسا نہ کرے وہ.
ایک اور سوال ہے، مجھ پر مصیبتیں ہی مصیبتیں ہیں، لگتا ہے میرا رشتہ اللہ پاک سے کمزور ہو رہا ہے، میں کیا کروں؟
تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ترکیب تھی اللہ تعالی کے قرب کے تعلق سے، لفظ رشتہ تو بولنے کی ہمت نہیں ہو رہی، تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے کہ کیا بہت کمزور معاملہ تھا کہ ان کو کربلا میں اتنے مطلب ظلم و ستم کا یزیدیوں نے نشانہ بنایا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا نہیں یزیدیوں سے. پھر انبیاء کرام علیہ السلام پر بھی مصائب و علام آئے، مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، اور لوگوں نے مطلب تکلیفیں پہنچائیں، یہاں تک کہ کئی انبیاء کرام ہیں جن کو غیر مسلموں نے، کفار نے شہید کیا. تو کیا یہ سب ان اللہ تعالی سے کوئی تقرب یا قرب یا نزدیکی والا معاملہ کمزور تھا یا بالکل نہیں تھا؟ تو یہ بالکل یعنی کہ نادانی بھری سوچ ہے. بلکہ حدیثوں میں تو یہ کہ جس کا جتنا مرتبہ زیادہ ہوتا ہے ان کی آزمائشیں بھی زیادہ ہوتی ہیں، اس طرح کے مضامین موجود ہیں. اور بات اوقات یہ کہ جن کو جو نیکیوں کے ذریعے کوئی مقام حاصل نہیں کر پاتا اس کو مصیبتوں میں مبتلا کیا جاتا ہے، پھر ان کے ذریعے ان کا وہ مرتبہ دے دیا جاتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے. اور صرف درجات بلند کرنے کے لیے بھی آزمائش ہوتی، جیسے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی رسول ہیں، صحابی رسول ہونے کے ساتھ ساتھ نواسۂ رسول بھی ہیں. اب ان کی فضیلت میں کیا مطلب کمی کیا ہے؟ تو کوئی کمی تھی جو پوری کرنے کے لیے کربلا میں ان کو آزمایا گیا؟ نہیں، کمی نہیں تھی، مزید درجات ان کے بلند کیے گئے جو ہماری عقلوں کی پرواز جس کو پا نہیں سکتی. تو یوں بھی انبیاء کرام میں کیا کمی ہوتی تھی جو ان کو آزمایا گیا؟ خود پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بھی اس طرح کا ارشاد دے کے دین کی راہ میں سب سے زیادہ مجھے ستایا گیا. تو کیا نعوذ باللہ کوئی کمی کا تصور ہے؟ کمی تو ان کی نگاہوں سے دوسروں کی پوری ہوتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت، اس کی مرضی کہ وہ اس طرح اپنے بندوں کے درجے بلند فرماتا ہے. تو یہ جو جس نے مصیبتوں کا یہ رونا رویا نا، اس کو اس سے رجوع کر لینا چاہیے، ایسی باتیں نہ کیجیے، اللہ کی رضا پر بندہ راضی رہے. جے سونا میرے دکھ وچ راضی، جے سونا میرے دکھ وچ راضی، میں سکھ نو چلے پاواں. صلو علی الحبیب صلی اللہ. اللہ تعالی.
وہ ایک اور شعر بھی ہے نا, رونا مصیبت کا مت رو تو پیارے نبی کے دیوانے, دیکھ حسین نے دین کی خاطر سارا گھر قربان کیا.
پیارے مبلغ معمولی سی مشکل پر گھبراتا ہے, دیکھ حسین نے دین کی خاطر سارا گھر قربان کیا.
اب رونا مصیبت کا مت رو تو پیارے نبی کے دیوانے,
کرب و بلا والے شہزادوں پر بھی کچھ دھیان کیا.
سلو جی کال چلے.
شیخ خان محمد اتاری باب المدینہ حاجی مرید گوٹ فردوس کالونی سے عرض کر رہا ہوں. یا سیدی, آپ کو حج مبرور کی بہت بہت مبارک ہو. مبروک مبروک یا سیدی مبروک. میٹھے میٹھے مرشید کریم کی بارگاہ میں سوال عرض ہے, سنہری جالیوں کے سامنے کا آپ کا کوئی ویڈیو کلپ بھی نظر نہیں آیا, مواز شریف کی طرف جواب عطا فرما دیجئے. جزاک اللہ خیرا.
اللہ کرے کہ آپ کی زبان مبارک ہو جائے, کہ مجھے حج مبرور کی سعادت مل جائے. اب یہ تو ظاہر حج مبرور کی تو خبر دی ہی نہیں جا سکتی, اللہ کو پتا کہ کس کا حج مقبول ہوا کس کا نہیں ہوا. تو حج مبارک کہنا یہ مناسب ہے. سنہری جالیوں پر کس کی ضرورت ہے کہ کوئی وہاں ویڈیو کلپ بنائے. ظاہر ہے کہ وہاں تو ادب کا مقام ہے, اور ادب بھی کیا, کیسا ادب. ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر, نفس گم کردہ می آید جنید و با یزید ہی جا. یعنی یہ ایسی ادب گاہ ہے, یعنی کہ سمجھو کہ تحت الثرا سے عرش اولا تک. یعنی کہ ایک مثال ہوتی ہے, ورنہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ تو عرش مولا سے بھی ورا الورا ہے, اس کا تو کوئی سرا ہی نہیں ہے. اللہ نے اتنا مقام دیا کہ ہم اس کی بلندی کو پا ہی نہیں سکتے کہ کتنا مقام دیا ہے. تو یہ ایسی بارگاہ ہے, نفس معنی سانس, کہ وہ شاعر نے یہ مثال دی کہ یہ تو ایسی بارگاہ ہے کہ جہاں جنید بغدادی اور بایزید بستامی جیسے اولیاء اللہ کی سانس رک جاتا ہے. بہرحال یہ کہ وہاں جو لوگ کلپ بناتے بھی ہیں تو وہ ایسا نہ کریں. البتہ میں سنہری جالیوں کے روبرو حاضر نہیں ہوا, وہ یہ برسوں سے میرا, میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا, تو اس لیے میں کچھ دور سے سلام عرض کرتا ہوں باہر سے. خلیفہ اعلی حضرت فقیہ اعظم حضرت علامہ ابو یوسف محمد شریف محدث کوٹلوی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں, ایک مرتبہ جب میں حج کرنے گیا تو مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما کی حاضری میں سبز سبز گنبد کے دیدار سے مشرف ہوتے وقت میں نے باب السلام کے قریب اور گنبد خضرا یعنی سبز گنبد کے سامنے ایک سفید ریش یعنی سفید داڑھی اور انتہائی نورانی چہرے والے بزرگ کو دیکھا, جو قبر انور کی جانب منہ کر کے دو زانو بیٹھے کچھ پڑھ رہے تھے. دو زانو مانے نماز میں جو تحیات میں بیٹھتے نا, اس طرح بیٹھنے کو دو زانو بولتے ہیں. معلوم کرنے پر پتا چلا کہ یہ مشہور و معروف عالم دین اور زبردست عاشق رسول حضرت سیدنا شیخ یوسف بن اسماعیل نبہانی قدس سرہ نورانی ہیں. میں ان کی وجاہت اور چہرے کی نورانیت دیکھ کر بہت متاثر ہوا اور ان کے قریب جا کر بیٹھ گیا اور ان سے گفتگو کی کوشش کی. وہ میری جانب متوجہ نہ ہوئے تو میں نے ان سے کہا, میں ہندوستان سے آیا ہوں اور آپ جناب کی کتابیں حجت اللہ علی العالمین اور جواہر البحار وغیرہ میں نے پڑھی ہیں, ان سے میرے دل میں آپ کی بڑی عقیدت ہے. انہوں نے یہ بات سن کر میری طرف محبت سے ہاتھ بڑھایا اور مصافحہ فرمایا. میں نے ان سے عرض کی، حضور آپ قبر انور سے اتنی دور کیوں بیٹھے؟ تو رو پڑے اور فرمانے لگے، میں اس لائق نہیں ہوں کہ قریب جا سکوں. اس کے بعد میں اکثر ان کی جائے قیام یعنی جائے ٹھہرے تھے مکان، وہاں حاضر ہوتا رہا اور ان سے سند حدیث بھی حاصل کی. سیدی قطب مدینہ حضرت علامہ شیخ ضیاء الدین احمد مدنی علیہ رحمت اللہ الغنی فرماتے ہیں، حضرت علامہ یوسف نبہانی قدس سرہ ربانی کی اہلیہ محترمہ یعنی وائف کو 84 یعنی 84 ٹائم نبی آخر الزمان شہنشاہ کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل ہوا ہے. اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ایسے بھی بزرگ ہوئے کہ جو مدینے میں داخلے سے ہی وہ ڈرتے تھے. اچھا بعض ایسے بزرگ ہوئے کہ جیسے انہوں نے وہ کھانا پینا بند کیا، اپنا پیٹ بالکل صاف خالی کر لیا تاکہ اور اب مدینے میں داخل ہوں کہ مدینے میں جا کر پیشاب وغیرہ کی ضرورت ہی نہ پڑے، کچھ ہو ہی نہیں کہ نکلے، اور جب تک مدینے میں رہے کوئی دانہ پانی کھایا ہی نہیں، اس طرح حاضریاں دی. اب ان کی تو داستانیں ہیں بس کتابوں میں. اب ایسے دور میں ہوتے ہوں تو خیر ہم تھوڑی یہ انکار بھی نہیں کر سکتے، ہم کو پتہ ہی نہیں ہے، تو ایک سے ایک انداز ہوتے ہیں. بعضوں کا یہ اعلی حضرت نے اس طرح کا وہ ہے نا اقامت القیامہ، غالباً اس میں اس طرح کی مثالیں دی ہیں کہ جیسے کوئی بزرگ آئے تو وہ سارا وقت جتنا بھی وقت وہ مدینے میں رہے وہ کھڑے ہی رہے. ابو جمرہ رحمت اللہ تعالی علیہ تو یہ انہیں نہ بیٹھے نہ لیٹے، سارا وقت کھڑے کھڑے گزارا قیام میں. سرکار کی بارگاہ میں ادھر آ کر کیا میں سوؤں گا؟ تو اس سے عجیب غریب. ایک بار ہم کو بہت پرانی بات ہے، ایک بہت بڑی داڑھی والے صاحب ہوتے تھے قبرستان میں، تو کسی بات پر ہمارے ساتھ جو اسلامی بھائی تھے انہوں نے اس سے کہا کسی بات پر، اللہ آپ کو مدینہ دکھائے. یہ تو مطلب وہ جوش میں آ گئے، میں مدینے جاؤں گا، میں مدینے جاؤں گا، میں کیسے جاؤں گا مدینے؟ تو میں تو وہ نہیں جا سکتا، میں ریکا خارج کروں گا، کیسے کروں گا؟ یعنی اس طرح مطلب بہت بڑی بات کر دی. بظاہر وہ ان پڑھ اور اس طرح کے لگ رہے تھے، لیکن بات ایسی کر دی کہ چونکا دیا. بہار شریعت جلد پہلی ولیم 1 پیج نمبر 1231 1231 یعنی 31. اگر چاہو تو مسجد نبوی میں حاضر رہو. سیدی ابن ابی جمرہ قدس سرہ جب حاضر حضور ہوئے بارگاہ میں حاضر ہوئے سرکار کے، آٹھوں پہر یعنی رات دن برابر حضوری میں یعنی بارگاہ رسالت میں کھڑے رہتے. ایک دن بقیع یعنی جنت البقیع وغیرہ زیارات کا خیال آیا، یعنی جنت البقیع کی زیارت کر لوں. پھر فرمایا یہ ہے اللہ کا دروازہ، بھیک مانگنے والوں کے لیے کھلا ہوا ہے، اسے چھوڑ کر کہاں جاؤں؟ یعنی وہ مسجد نبوی شریف کو چھوڑ کر جانے کے لیے تیار ہی نہیں ہوئے، جنت البقیع بھی نہیں جاتے، یہیں پڑے. یہ بس یہ اپنے اپنے عشق کے انداز ہیں. اس میں جو مطلب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو اس میں کوئی ان کی جب تک یعنی عشق جو ہے نا جب تک شریعت سے نہیں ٹکراتا نا تو وہ جائز ہوتا ہے. کہ اب کوئی بولے کہ صحابہ نے یہ نہیں کیا تھا، یہ کہاں کیا تھا کہ وہ مسجد نبوی سے باہر ہی نہیں نکلتے تھے وغیرہ وغیرہ، تو یہاں یہ دلائل نہیں چلتے. کہ وہ عشق کا معاملہ یا قیامت تک جو بھی عشق کے نئے انداز جاری کرے اختیار کرے وہ شریعت سے ٹکراتے نہیں ہیں تو وہ جائز ہے، ورنہ تو بہت ساری باتیں ناجائز ہو جائیں گی. ہم یہ مائک پر میرا بولنا بھی ناجائز ہو جائے گا. میں کس صحابی نے مائک پر بات کی ہے، چینل کس صحابی نے کھولا تھا اور چینل کے ذریعے کون آیا تھا، یا اردو میں کس صحابی نے بیان کیا تھا، کوئی ثابت تو کر کے دکھائے. پھر اردو میں بیان کرنا بھی ناجائز ہو جائے گا کہ صاحب یہ بدعت ہے اردو میں بیان کرنا، جشن ولادت ہی خالی بدعت ہے، ہزاروں باتیں بدعت ہیں یوں دیکھو تو، جیسے میں اردو میں بول رہا ہوں. تو یہ بس وہ شیطان کے وسوسوں میں لوگ آ جاتے ہیں، اور یہ دیوار جس کی نرم ہوتی ہے اس میں کیل گڑ جاتا ہے. تو جو مطلب ڈھل مل یقین ہوتا نا، شیطان اس کو گھماتا رہتا کان پکڑ کے، یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، یہ حرام ہے، یہ کفر ہے. تو سمجھ ہی نہیں آتی شرک ہوتا کیا ہے، بدعت ہوتی کیا ہے. تو اس لیے علماء اہل سنت کے دامن سے وابستہ رہیں، امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کے قدموں سے لگے رہیں، تو انشاءاللہ عشق کی منزلیں طے ہوتی رہیں گی انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
جان حقوق اللہ اور حقوق العباد کسے کہتے ہیں؟
ماشاءاللہ مدنی منی کا ذکر مرحبا، مدنی منی کے سوال بھی مرحبا. حقوق اللہ یہ حقوق جمع حق کی، حق کے جمع حقوق، حقوق اللہ من اللہ کے حقوق، اللہ کے حق فی نماز روزہ یہ سب اللہ کے حق ہیں، اور ہم نہیں پڑھیں جو نہیں پڑھتے وہ اللہ کے حق ضائع کرنے والے ہیں. اور حقوق العباد یہ حقوق حق کی جمع، عباد عبد کی جمع، عبد مانے بندہ یعنی بندوں کے حقوق، تو بندوں کے حقوق تو بھی بہت سارے ہیں. جیسے کہ کسی بندے کو کسی کے بندے کے پیسے چھین لیے تو یہ بھی اس کے حق مارا، ماں باپ کی نافرمانی کی اولاد نے تو یہ بھی ان کا حق مارا، اولاد نے ان کا حق تلف کیا. حقوق العباد کی تلفی میں ضائع کرنے میں یہ مبتلا ہوا، کسی کو گالی دی، کسی کا دل دکھایا، کسی کی بے عزتی کی. تو یوں بہت سارے حقوق اللہ بھی ہیں، بہت سارے حقوق العباد بھی ہیں، اور دونوں ہی کی اہمیت ہے. اللہ کا حق بھی ضائع نہ کیا جائے اور بندے کا حق بھی ضائع نہ کیا جائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج ہمارے ساتھ ایصال ثواب کمپیوٹر بھی میدان میں ہے، تو بالکل واہ. آپ کا نام کیا ہے؟ پھر بول دو نام. کمپیوٹر کو تھوڑا ریورس گھمانا پڑے گا آپ کو.
میرا نام نوشین فاطمہ ہے.
محسن فاطمہ، نوشین فاطمہ،
نوشین.
ہاں ہاں ماشاء اللہ. اپنی عمر بھی بتا دیجئے.
میری عمر 5 سال ہے.
اب بھی آپ کی بولنے کی باری ہے.
سوال شکل سے پہلے عرض کرتی چلوں، اگر جوابات میں کوئی غلطی ہو جائے فوری میری اصلاح فرما. مجھے آئے بادشاہ نہیں بلکہ شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاء اللہ. میرا سننا سوالات کیجیے.
ماشاء اللہ. حضرت سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میری ماں انتقال کر گئی ہیں، میں ان کی طرف سے صدقہ کرنا چاہتا ہوں، کون سا صدقہ افضل رہے گا؟ بتائیے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟
ارشاد فرمایا پانی، چنانچہ انہوں نے ایک کنواں کھدوایا اور کہا یہ امی صاحب کے لیے ہے۔
ماشاء اللہ، عیسیٰ علیہ ثواب کے لیے، اپنی امی کے لیے، عیسیٰ علیہ ثواب کے لیے انہوں نے کنواں کھدوایا اور یہ کہا کہ یہ ام سعد کے لیے ہے۔ جیسے ہم بولتے ہیں یہ بکرا غوث پاک کا ہے، یہ شربت امام حسین کے نام کا ہے، یہ سبیل امام حسین کے نام کی ہے، یہ نیاز جو ہے خواجہ غریب نواز کی ہے، تو یہ سب کہنا جائز ہے کہ مراد یہ یہی ہوتی کہ ان کا ثواب ان سب کو پہنچے، جیسے کہ انہوں نے اپنا کنواں صحابی رسول نے اپنی امی کے نام پر موسوم کیا۔ اسالے ثواب کمپیوٹر، کن کن کاموں کا ثواب اس سال کر سکتے ہیں؟
فرض، واجب، سنت، نفل، نماز، روزہ، زکات، حج، بیان، درس، فدنی قافلہ، نعمت، نیکی کی دعوت، اگر ہر طرح کے نئے کام کا اشارہ ثواب کیا جا سکتا ہے۔
ماشاء اللہ، اشارہ ثواب کمپیوٹر، اشارہ ثواب کا طریقہ بھی بیان کر دیجیے۔
اشارہ ثواب کوئی مشکل کام نہیں، صرف اتنا کہہ دینا یا دل نیت کرنا بھی کافی ہے کہ مثلاً یا اللہ میں نے جو قرآن پاک پڑھا اس کا ثواب میرے پیروں سے امیر اہل سنت کو پہنچا، انشاء اللہ عز و جل ثواب ہو جائے گا۔
اچھا، حوالہ دیا تلاوت کی فضیلت صفحہ 40، یہ رسالہ میرے ہی نام پر ہے تو میں یہ لکھ تو نہیں سکتا، حوالہ بھی دیا، یہ بھی نہیں دیا کہ ہم نے اس میں کوئی تصرف کیا، ایسا نہیں کرے، مجھے داؤ پہ نہیں لگا یار، یہ کوئی ڈھونڈے گا تو پھر ڈھونڈنا مشکل بھی نہیں ہے، رسالہ
یہ آپ کی اور ہمارے پاس ہے بس
جی،
یہ آپ کی اور ہمارے پاس ہے،
یا آپ کی اور ہمارے پاس ہے
یہ پرچا،
یہ پرچا، مگر ابھی جو مدنی منی نے جو ڈنکا بجا دیا زوردار مدنی چینل پر، اس طرح نہیں تصرف نہ کیا جائے، اب پھر وہ بھی ایسا تصرف کیا کہ میں شرما جاؤں، میں نے لفظ لکھا ہوا ہو یا زیادہ زیادہ کہ اس کا ثواب میرے پیر و مرشد کو پہنچا، تو یہ ذرا اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، لیکن وہ ساتھ میں جو لقب کا ایڈیشن کیا گیا وہ
ہم تو یہی عرض کر رہے ہیں،
نہیں وہ سمجھا کریں، یہ حوالہ جو دیا نا انشاءاللہ حوالہ نہ دیتے،
ٹھیک ہے۔
اشارہ ثواب کمپیوٹر، کن کن کو اشارہ ثواب کر سکتے ہیں؟
مسلمانوں کو اشارہ ثواب کر سکتے ہیں، مسلمان جنات کو اشارہ ثواب کر سکتے ہیں، اور چھوٹے بچوں کو بھی اشارہ ثواب کر سکتے ہیں،
ماشاء اللہ، اور فرشتوں کو بھی اشارہ ثواب کر سکتے ہیں۔ گھر میں جو معمول کے مطابق کھانا کھایا جاتا ہے، کیا اس میں بھی اشارہ ثواب ہو سکتا ہے؟
جی ہاں، روزانہ جتنی بھی کھانا کھائے اس میں اگر کسی نے کسی بزرگ کے اشارہ ثواب کی نیت کر لے تو مدینہ۔
کھانے سے پہلے اشارہ ثواب کریں یا بعد میں؟
کھانے سے پہلے اشارہ ثواب کریں یا پھر بعد؟
قبرستان میں جا کر 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر مردوں کو ایصال ثواب کرنے پر کیا اجر ملے گا؟
اسے مردوں کی تعداد کے برابر اجر ملے گا.
سبحان اللہ. اچھا ایصال ثواب کمپیوٹر، اس شعر کا دوسرا مصرعہ سنائیے. جس کسی نے کہا دعا کرنا،
جس کسی نے کہا دعا کرنا، اس کا پورا ہو مٹایا رب.
آمین. ماشاء اللہ. اب آپ کی باری ہے نعرے لگانے کی. جنتی 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 جنتی. ماشاء اللہ. کوئی حکایت نہیں سنائی آپ نے؟
اب نیت کر لی ہے، اب جو بھی کمپیوٹر بنائیں گے
انشاءاللہ.
وقت تھوڑا کم تھا
جی جی،
تو انشاءاللہ اب جو بھی کمپیوٹر بنے گا، جو مدنی منوں کو دیں گے انشاءاللہ تعالی، اس میں حکایت لازمی ہوگی. یہ ہماری مدنی منی کو جو ہے ان کے ابو کے لیے مدنی باکس ڈالیں گی، اور ان کے ابو کے لیے یہ 100 روپے 10 روپے
100 روپے.
ٹھیک ہے بھائی، اس سے آپ اپنی پسند سے کوئی چیز پکوا لیے گا. ٹھیک ہے نیاز میں کیا پکوائیں گے؟
پکوائیں گے بھی نہیں سمجھیں گی. آپ کو کیا کھانا، کون سی چیز پسند ہے کھانے میں؟
چاول.
دیکھا نا، ماشاء اللہ. یہ مطلب اس میں وہ بات ابھی ادھوری ہے. یہ ایک مشورہ ہے کہ ان کے ابو کو چاہیے کہ یہ اس رقم میں چاہیں تو اور بھی رقم ملا سکتے ہیں، کوئی شہداء کربلا اور امام علی مقام کے ایصال ثواب کے لیے کچھ نیاز کر لیں گھر میں مختصر سی، تو ان کی پسند کا بھی خیال رکھے. تو چاول تو عام طور پہ لوگ پکاتے ہیں، تو گزارا ہو ہی جائے گا، بریانی وغیرہ پکے گی تو انشاءاللہ. وعلیکم ماشاء اللہ، مرحبا. یہ اس میں تلاوت کی فضیلت پیج نمبر 40 پر میں نے جو قرآن پاک پڑھا یا فنا فنا عمل کیا، اس کا ثواب میری والدہ مرحومہ کو پہنچا. مثال یہ ہے جس کو وہ بدل کر کچھ کا کچھ کر دیا اور حوالہ وہی دے دیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ
علیہ محمد. یہ ریاست علی مرکز الاولیاء لاہور سے، کیا محرم الحرام میں ناخن کاٹ سکتے ہیں؟
بالکل کاٹ سکتے ہیں.
یہ آپ کے فیس بک پیج پر جو سوالات ہمیں موصول ہو رہے ہیں، انہوں نے ایک سوال یہ ہے کہ یہ راجہ ثاقب صاحب ہیں، پیارے مرشد کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ کبھی کبھی دعا مانگتے وقت ہاتھ بھاری ہو جاتے ہیں، کبھی ذہن بٹ جاتا ہے، کبھی لگتا ہے کہ ہاتھ اٹھانا پسند نہیں کیا جا رہا ہے، اس کی کوئی وجہ؟
کی وجہ مطلب عادت نہیں ہے نا دعا مانگنے کی. دیکھیں وہ جو اب میں مدینے پہنچ گیا، ڈاکٹر رضوان صاحب ڈیڑھ ڈیڑھ دو دو گھنٹے تک وہ عربی میں، اپنے تو حیران گئے یار یہ تکتا ہی نہیں ہے. تو آپ نے تو کہا تھا کہ ہم لوگ بھی تو 2-3 گھنٹے تک بولتے ہیں، یہ ہمارا فیلڈ ہے، یہ اتنی لمبی دعائیں کر رہے ہیں ان کا فیلڈ ہے. تو یہ ہاتھ اٹھا کر حیران ہوئے، ہاتھ اٹھا کر عربی میں یہ ڈیڑھ ڈیڑھ دو دو گھنٹے تک لگے رہتے تھے، بہت دیر تک یہ لگے رہے لگے رہے لگے رہے، ہاتھ بھی اٹھا ہوا ہے. اور حیرت تو یہ ہوئی ہو رہی تھی مجھے کہ اپنی پوزیشن بھی چینج نہیں کرتے تھے، جس طرح بیٹھے تھے یہ بیٹھے تھے. تو یہ ان کا فیلڈ ہے، تو اپنا اپنا فیلڈ ہوتا ہے. تو دعا کرنے کی جن کی عادت ہے نا ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کی، تو اس کو تھکن اتنی نہیں لگے گی. جس کی عادت نہیں ہے کبھی کبھار دعا کی توفیق ملتی ہے تو وہ تو اس کو سچکا ہی نہیں پڑے گا, کبھی ناخن سے کھیلے گا, کبھی ادھر کھجائے گا, کبھی ادھر کرے گا, وہ ٹائم پاس کر کے پھر وہ یو کر لے گا. اس یاد بھاری ہونا بھی ذرا زیادہ دیر تک رہیں گے, عادت نہیں ہے تو یوں لگے گا کہ ابھی تھک گئے ہاتھ. پھر دل نہ کرنا یہ نفس کی شرارت ہے, ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا ہاتھ اٹھانا یہ سنت ہے. تو نہیں بھی اگر ہاتھ اٹھائے بغیر ہاتھ اٹھائے بھی دعا مانگی تب بھی کوئی گناہ نہیں ہے.
اس میں طبیعت کا بھی کچھ انحصار ہے. مثال کے طور پر جیسے کہ ایک اچھا نیک اسلامی بھائی, کم گو اسلامی بھائی, نیکی کی باتیں کرنے والا اسلامی بھائی کسی ایسی محفل میں پھنس جائے کہ جہاں ادھر ادھر کی اور سارے آگے پیچھے کی قوم لا رہی ہے اور عجیب و غریب ماحول ہے, تو اس کو یوں لگتا ہوگا یار کب میں نکلوں یہاں سے نا.
جی جی.
اور اسی طرح کوئی بالکل جس کو نیکی کی بات سننے کا اتنا جذبہ نہیں ہے, وہ اگر کبھی اس طرح کی مجلس میں بیٹھ جائے میں کہ جہاں مطلب کہ یہ مدنی نامات اور مدنی قافلہ اور نیکی کی بات ہو رہی ہو, اس کو لگتا ہوگا کہ یار کوئی اور بات کیوں نہیں کرتے, یہ میں یاد ہے یا تو نکل جاؤں یا موضوع تبدیل ہو جائے. طبیعت طور پر بھی غالباً ڈپینڈ کرتا ہے.
جی جی. دیکھو اب ہمارے یہاں جیسے اجتماع میں یا مدنی مذاکرے میں آنے والوں کی تعداد ہمارے سامنے ہی, کتنوں کو دعوت دی جاتی ہے, تھوڑے سے آتے ہیں, اور کئی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو تھوڑی دیر بیٹھ کر پھر اکتا جاتے ہیں بےچارے, چلے جاتے ہیں, دل نہیں لگتا. اور یہی لوگ اسی طرح کے لوگ یا لوگ تین تین گھنٹے پلک جھپکائے بغیر فلم دیکھیں گے, یہ مبالغہ ہے پلک جھپکائے بغیر, نہ تین گھنٹے فلمیں دو دو فلمیں دیکھتے ہیں نہیں اکتا تھے. تو نفس جس چیز کا عادی, تو جن کا نفس گناہوں کا عادی ہوتا ہے ان کو نیکیوں میں دل نہیں لگے گا, اور جن کا دل نیکیوں کا عادی ہو گیا اس کو گناہوں بری جگہ میں گپ شپ میں اور غیبتیں اور جہاں ہو رہی ہوں گی وہاں اس کو گھبراہٹ ہوگی کہ بھاگو 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 کہاں پھنس گئے, جلدی نکلو یہاں سے. تو الحمدللہ یہ خوش نصیب ہے کہ جس کو گناہوں بری محفلوں میں دل نہیں لگتا, اور جن کا نیکیوں بری محفلوں میں دل نہیں لگتا ان کو زبردستی اپنا دل لگانا چاہیے. تو جو کوشش کرتے رہیں گے زبردستی کرتے رہیں گے تو آہستہ آہستہ دل لگ جاتا ہے, لطف بھی آئے گا مزہ بھی آئے گا. بیمار ہے تو اس کو غذا اچھی نہیں لگتی, لیکن زندہ رہنے کے لیے کھانا تو پڑتا ہی ہے, پھر جب طبیعت صحیح ہو جاتی ہے تو پھر وہ کھاتا ہے تو اس کو کوئی پرابلم نہیں ہوتا. تو ہم لوگ سب گناہوں کے مریض ہیں, تو اس لیے نیکیاں جو ہے نا یہ ہم کو نہیں مطلب موافق نہیں آتی, ہمارا نفس مطلب شرارتیں کرتا ہے, دل نہیں لگنے دیتا, تو زبردستی اس کی ترکیب کرنی پڑے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
اور بھی کئی سوالات آپ کے ہمیں موصول ہو رہے ہیں, اس میں ایک سوال اس طرح کا ویب سائٹ کے ذریعے بھی ہمیں آیا ہے, یہ سلیم رضا ہیں دبئی سے. اگر انسان سے انجانے میں کسی کے ساتھ کوئی ظلم یا زیادتی ہو جائے انجانے میں, اور پھر بعد میں وہ مظلوم وفات پا جائے, تو انسان کیسے اس مظلوم کو راضی کر سکتا ہے؟
انجانے میں جو ہو گیا, پتہ نہیں اس کو ظلم کہیں گے, بعض ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ ہو گیا. وہ قتل عمد اور قتل خطا ہو تو الگ چیز ہے, لیکن ان کو بھی قتل خطا کو آیا ظلم کہا گیا؟
انجانے میں جو ہوا, اب یہ جو شرمندہ ہے اب اس کو پتا چل گیا کہ اس نے اس طرح کا معاملہ اس کے ساتھ کیا تھا,
تو وہ اور چیز ہے کہ کیا تھا, لیکن یہ کہ ہو گیا تھا پتہ ہی نہیں چلا.
تو
اب مثال کے طور پر کسی نے اپنی بال کو نیچے تھوک پھینکا, اس کو پتا نہیں کسی پر پڑا, کسی کے کپڑے خراب ہوئے پتا ہی نہیں, تو اب ظاہر ہے کہ یہ ظلم تو اس نے کیا نہیں, کسی بندے کو تاک کے سے پھینکا نہیں ہے. اب سال بھر کے بعد پتا چلا کہ وہ اس ٹائم پر میں گزر رہا تھا اور اوپر سے تھوک آیا تھا اور میرے کپڑوں پر گرا تھا, پتا نہیں کس نے کیا, تو اب اس کو پتا ہو کہ ہاں یار اس وقت تو میں نے تھوکا تھا, کوئی یا ثبوت ہو جائے اور وہ کہہ دے کہ بھائی میں نے دیکھا اوپر تو تم تھوک رہے تھے, اور اس نے نہیں دیکھا تھا، تو اب پتا چلا، تو اب پھر بھی چونکہ اس نے جان بوجھ کر نہیں کیا تھا، تھوکا نہیں تھا، اس بندے کو ٹارگیٹ بنا کر. ویسے بالکونی سے تھوکنا یہ ایک اچھا انداز نہیں ہے، لیکن ظاہر اس کو ظلم بھی نہیں کہیں گے. تو یوں ایک مطلب ذہن میں بات آئی کہ انجانے میں اس طرح کا ظلم ہوا یا اس طرح کا جہالت تھی، اور جیسے جہالت میں لوگ گناہ کر رہے ہیں، تڑیاں دیتے ہیں، مارتے ہیں، کاٹتے ہیں، پھر کوئی ان کو حدیث سناتا ہے یا مدنی ماحول میں آتے، پھر ان کو رنج ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے کہ یہ میں نے کیا کیا. تو یہ انجانے میں ہونا نہیں کہیں گے، یہ تو جان بوجھ کر ہی کیا تھا، بس وہ اس وقت دلیری تھی، گناہوں پر بے باکی تھی، رب احساس ہو گیا، خوف خدا پیدا ہوا. تو ان دونوں کے معاملات میں یوں فرق ظاہر ہے. تو بہرحال یہ کہ اگر کسی پر کسی نے ظلم کیا اور اس کا انتقال ہو گیا، تو اب وہ ظلم کس طرح کا تھا؟ مثال کے طور پر کسی کے پیسے کھا گیا، ظلم یہ بھی ہے، اور اب اس کا انتقال ہو گیا تو توبہ بھی کرے اور وارثوں کو دے. وارث بھی نہیں رہے یا بندہ غائب ہے، پتہ نہیں زندہ ہے مر گیا، کوئی کچھ نہیں پتا اس کا، اس تک پہنچنا ممکن نہیں ہے، یا وارث ہیں بھی تو ان تک پہنچنا ممکن نہیں ہے، کچھ پتہ نہیں ہے. تو ایسی صورت میں توبہ تو کرے گا جبکہ پیسے کھا گیا تھا، اور جتنے پیسے کھا گیا تھا اتنی رقم خیرات کر دے، کسی فقیر کو شرعی طور پر جو فقیر ہو اس کو دے دے، اس نیت سے اس کو ثواب پہنچے، جس کے پیسے کھا گیا ہے اس کو ثواب پہنچے، اس نیت سے دے دے اس کی طرف سے. یا کسی کو گالی نکالی تھی، گالی بھی ظلم ہے، کسی کو مارا تھا، اب ایسی صورت میں وہ فوت ہو گیا، ظلم تو یہ کیا تھا اس نے، وہ انتقال کر گیا یا غائب ہو گیا، ملتا ہی نہیں ہے، تو اب اس کے لیے کہ وہ مغفرت کی دعا کرتا رہے، دعا کرتا رہے، دعا کرتا رہے، اللہ کی رحمت سے امید رکھے کہ اللہ کریم صلح کی صورت نکال دے، قیامت میں صلح کروا دے. حقوق العباد کا معاملہ بڑا سخت ہے کہ اللہ نے یہ بندے کو اختیار دیا کہ وہ اس کو معاف کرے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جن کے ساتھ چاہے گا یہ کرم فرمائے گا، صلح کروائے گا، اور وہ بندہ اس سے معاف کر دے گا، راضی ہو جائے گا، تو یوں صلح ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہاں بیٹھے بیٹھے بھی پتہ نہیں کتنے حقوق العباد تلف ہو جاتے ہوں گے، میرا انداز دیکھتا نہیں ہے، گسا پڑا رہتا ہے، دیکھ میرے گھٹنے پر گھٹنا رکھ دیا، ہوش ہے کہ نہیں تیرے کو، ہٹا چل. تو اب اس نے گھٹنا رکھ دیا، غلط تو کیا، ہو سکتا ہے بے خیالی میں رکھ دیا ہو. اب آپ نے جو اس کو جھاڑ جھپٹ کی نا، دل تو اس کا دکھنا ہے، یہ ظلم تو ہوا، اس کا کیا کریں گے، وہ اندھا ہے دیکھتا نہیں ہے. تو اس طرح کے جملے، چلے چل دور ہٹ، کیا اتنا پھیل کے بیٹھ گیا دوسروں کا خیال کر. تو اس طرح کے کئی ظلم ہو سکتا ہے کہ یہاں بھی اس ماحول میں بھی ہوتے ہوں، یہاں تک کہ اس طرح کے ظلم تو ہر جگہ ہوتے ہیں، حج میں بھی ہوتے ہیں،
ابھی جو آپ
ہر طرح ہر جگہ ہوتے ہیں.
یہ جو آپ صورت بیان فرما رہے نا باپا ظلم کے حوالے سے، مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ شاید زبان کے ذریعے مجھ سے کوئی ظلم ہو رہا ہے، یا زبان کے ذریعے مجھ سے کوئی زیادتی ہو رہی ہے، شاید اس طرف توجہ کم ہے، کیونکہ میں نے نہ اس کا مال کھایا، نہ میں نے اس کے پیسے کھائے، نہ میں نے کوئی جائیداد کھائی، نہ کوئی تھپڑ ماری، نہ مطلب کہ میں نے کوئی ایسا کام تو کیا نہیں، نہ دھکا وکا مارا، تو میں نے کیا ظلم کیا. یعنی زبان کے ذریعے بھی انسان ظالم بن سکتا ہے، شاید ہو سکتا ہے کہ اس طرف گھر بار یا اس میں توجہ نہیں ہے، جبکہ وہ روایت یاد آ رہی ہے کہ مسلمان کے جو ہے ایک علامت کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو، تو لیکن زبان کے حوالے سے غالباً اتنی توجہ نہیں ہے، اور زبان کے ذریعے مثال دل آزاری، تکلیف پہنچا دینا، مذاق اڑا دینا، ذلیل کر دینا، کتنی دیر تک دوستوں میں بیٹھ کر اس کا جو حال کرتے ہیں بے حال کر دیتے ہیں، تو یہ سارا چیز ہو جو رہی ہوتی ہے، تو یہ جو دل دکھ رہے ہوتے ہیں، شاید ہو سکتا ہے کہ اس طرف خاص طور پہ اس موضوع کی طرف توجہ نہ ہو کہ اس میں بھی کوئی ظلم کی صورت نکل سکتی ہے.
مفتی احمد یار خان صاحب نے لکھا کہ 95% گناہ جو ہے نا وہ زبان کے ذریعے ہوتے ہیں، وہ زبان تو آپ کو گھر گھر کے گھر اجاڑ دیتی ہے زبان سے. اچھا گھریلو ناچاکیاں جو ہوتی ہیں سب زبانی کلامی تو ہوتی ہیں, زبان چلتی ہے, زہریلی زبان جب بن جاتی ہے تو دل توڑ دیتی ہے, لڑائی ہو جاتی ہے. کسی کو آپ پیار سے میٹھے میٹھے رشتہ بھائی دعا میں یاد رکھنا یہ کہیں گے تو کبھی بھی دل نہیں دکھے گا. اور یہی زبان اگر آپ بولیں گے کہ چل میں چل تیرے ایسے بہت دیکھے چل راستہ نہ جگہ خالی کر تو کیسا دل دکھے گا. یہی زبان ہے, میٹھے بول آپ نے بولے محبت سے اس سے پیش آئے السلام علیکم بھائی دعا میں یاد رکھنا بہت اچھا لگے گا. تو اس زبان سے مطلب دل جیتا بھی جا سکتا ہے اور دل توڑا بھی جا سکتا ہے. اللہ ہمیں دل جیتنے والا بنائے, دل توڑنے سے ہم کو محفوظ رکھے. ہم اگر کسی کو راحت نہ پہنچا سکیں تو کم از کم ایذا تو نہ دیں, تکلیف تو نہ دیں.
اب کیا کہا, غصے میں ہی زبان سے دل دکھتا ہے یا بغیر غصے میں بھی زبان سے دل دکھتا ہے؟ غصے میں آدمی بول دیتا ہے نا, یا پھر بولتا ہے غلط یا معاف کر دینا, آپ کا دل دکھا ہوگا, لیکن کیا مسکراتے ہوئے ہنستے ہوئے یا ایک ایسے ہی نارمل گفتگو کے انداز میں بھی کیا کسی کا دل دکھنے کے یا ظالم ہو جانے کا کوئی اندیشہ ہے؟
طنز کی عادت بہت ہوتی ہے, جس کو ہم ڈاڑ میں بولنا بولتے ہیں, ایک محاورہ ہے. تو یہ بالکل مسکرا کر ہنس ہنس کر ہوتا ہے, مذاق ہنس ہنس کر کیا جاتا ہے. یہ ان میں بھی دل دکھنے کی کئی صورتیں موجود ہوتی ہیں, خالی غصے میں ہی نہیں. تو چاہے غصے میں دل دکھایا چاہے پیار میں دل دکھایا, اگر ناحق دل دکھایا ہے تو آخرت میں بربادی تو ہے.
نزا کسے کہتے ہیں؟
نزا یہ سکرات, سکرات کسے کہتے ہیں؟ جان کندنی, یعنی روح کا بدن سے جدا ہونے کا جو عمل ہے یہ نزا ہوتا ہے. یعنی اب روح اس کی بدن سے نکلنے لگی ہے. نظر روح میں آسانی دے کلمہ یاد دلاتے یہ ہیں. شعر کس کا,
کون جواب دے گا اس کا؟
نزع کا لفظی معنی کھینچنا, تو روح کھینچی جا رہی ہوتی ہے اس وقت, اور روح نکلنا کہاں سے شروع ہوتی ہے پتا ہے؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
عبید رضا تاری ضیاء کوٹ سے. یہ شعر اعلی حضرت علیہ رحمہ کا ہے,
تو آپ سنا بھی دو ترنم کے ساتھ. سر
نظاروں میں
ترنم کے ساتھ, یعنی اگر لہجے کے ساتھ نعت خوان کے انداز میں اگر آتا ہو تو.
نظروں میں آسانی دے کلمہ یاد کراتے یہ ہیں.
بھول گئے اب تھوڑا تھوڑا چلا. نظروں میں آسانی دے کلمہ یاد دلاتے یہ ہیں. ماشاءاللہ, جلن کو تحفہ دے دیں. ہم نے تو نام ہی پوچھا تھا کس کا ہے شعر.
جی آپ کو مدنی باکس تحفے میں دیا گیا ہے, آپ بھی کوئی تحفہ پیش کرنا چاہتے ہیں؟
ایک ماہ کا مدنی قافلہ لو اور بولو کربلا والوں کے سارے ثواب کے لیے.
انشاءاللہ وقت مناسب پر انشاءاللہ کروں گا.
وقت مناسب یہ کب آئے گا, اس کا بھی کوئی اس کی تاریخ بتا دیں. جب تک میں سانس نہیں نکلتا نا وقت مناسب ہے, کب نکل جائے گا پتا نہیں ہے. نیکی میں جلدی ہونی چاہیے
انشاءاللہ رمضان میں.
انشاءاللہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. روح جو ہے یہ پہلے پاؤں سے نکلتی ہے, یعنی نکلنا شروع ہوتی ہے, اوپر تک آنا شروع ہوتی ہے, کھینچنا شروع ہوتی ہے, پھر یہ اوپر سے لے کر اس سر سے پھر آخر میں نکلتی ہے. اس طرح اللہ تعالیٰ آسانی دے بس. اللہ
یہ اس کے معاملے میں تو خیر بہت سارے مدنی پھول ہیں، نزع روح اور نزع کی تکلیف آسانی، تو ایک بڑا ہی یہ موضوع ہے پورا. اب یہ ارشاد فرمائے کہ ایسے کیا افعال اور اعمال ہیں کہ جس کے کر لینے سے یہ امید کی جا سکتی ہے کہ مجھے اللہ کی رحمت سے میری جو روح قبض ہوگی، اس کی مجھے تکلیف جو ہے وہ مجھے بہت آسان کر دی جائے گی.
اس کے اعمال تو ہیں اور جن کو یہ تکلیف ہوتی ہے اس میں ان کو ثواب بھی ملتا ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو دعا بھی نہیں کرتے تھے نظر روح میں آسانی کی کہ مجھے مطلب ثواب ملے گا، جتنی تکلیف ہوگی ثواب ملے گا اور یہ گناہوں کا کفارہ بھی بنے گا. اللہ تعالیٰ سے ہم تو آسانی چاہتے ہیں کہ بس اپنے برداشت نہیں ہے، اللہ کی رحمت پر نظر ہے، بس آسانی. اللہم انی اسألک المعافاة فی الدنیا والآخرة، نام اللہ تعالیٰ سے دنیا آخرت کی عافیت یعنی سلامتی کا سوال کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
نزع کے وقت
میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ ہم سب کو نزع کی سختیوں سے محفوظ فرمائے، آسانیاں عطا فرمائے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب مرض وصال میں آپ تھے تو ارشاد فرمایا موت کی بہت سختیاں ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، اور حکایتیں اور نصیحتیں یہ مقتدۃ المدینہ کی کتاب ہے، اس کے پیج نمبر 183 پر اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ ہر شخص پر موت کی سختیاں اس کے دنیا میں کیے ہوئے اعمال کے مطابق ہوں گی۔ ان سختیوں کو سقرتن کہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان کے ظہور کے وقت عقل زائل ہو جاتی ہے، تو انسان ایسا ہو جاتا ہے جیسا کہ نشے میں مدہوش شخص ہوتا ہے، کیونکہ موت کے وقت بندے پر اس کے اچھے برے اعمال ظاہر ہو جاتے ہیں جن کے مطابق اس کو جزا ملے گی۔ پس غیبت کرنے والے کے ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جائیں گے، غیبت سننے والے کے کانوں میں جہنم کی آگ بھر دی جائے گی، ظالم کی روح ہر مظلوم پر تقسیم کر دی جائے گی، حرام کھانے والے کے لیے کھانے میں زقوم یعنی جہنم کے کانٹے دا درد کا انتہائی کڑوا پھل دیا جائے گا۔ اسی طرح نزع کی سختیوں کے وقت بندے پر اس کے دیگر اعمال بھی ظاہر ہو جائیں گے، اور میت پر تمام سختیاں ایک ایک کر کے گزریں گی، آخری سختی گزرتے وقت اس کی روح قبض کر لی جائے گی۔ اللہ کریم ہم سب کو نزع کی سختی سے محفوظ فرمائے۔ سقرات موت امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا قاب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا، قاب ہمیں موت کے متعلق بتائیے، تو حضرت سیدنا قاب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ امیر المومنین، موت ایک ایسی کانٹے دار ٹہنی کی مانند ہے جس کو کسی آدمی کے پیٹ میں داخل کیا جائے اور ہر کانٹا ایک ایک رگ میں پیوست ہو جائے، پھر کوئی طاقتور شخص اس ٹہنی کو اپنی پوری طاقت سے کھینچے تو اس ٹہنی کی زد میں آنے والی ہر چیز کٹ جائے، اور جو زد میں نہ آئے وہ بچ جائے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، میرے والد محترم فرمایا کرتے تھے، مجھے مرنے والے انسان پر تعجب ہوتا ہے کہ عقل و زبان ہونے کے باوجود وہ کیوں موت اور اس کی کیفیت بیان نہیں کرتا۔ آپ فرماتے، جب میرے والد محترم کا وقت وصال قریب آیا، انتقال کا وقت قریب آیا، تو میں نے عرض کیا، اے ابا جان آپ تو ایسے ایسے فرمایا کرتے تھے، تو انہوں نے ارشاد فرمایا، میرے بیٹے موت اس سے زیادہ سخت ہے کہ اس کو بیان کیا جائے، پھر بھی میں کچھ بیان کیے دیتا ہوں، اللہ کی قسم گویا میرے کندھوں پر ایک مشہور پہاڑ ہے ارزوے، اور تہما کے پہاڑ رکھ دیے گئے ہوں، یعنی پہاڑ جتنا وزن، اور گویا میری روح سوئی کے ناکے سے نکالی جا رہی ہے، گویا میرے پیٹ میں ایک کانٹے دار ٹہنی ہے، اور گویا آسمان زمین سے مل گیا ہے اور میں ان دونوں کے درمیان ہوں۔ اللہ کریم ہم سب کو نزا کی سختیوں سے محفوظ فرمائے، موت کی سختی سے اللہ تعالی ہمیں بچائے اور ہم پر آسانیاں فرمائے۔ واقعی اگر سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا رخ روشن نزا کے وقت ہمارے سامنے آ جائے، کاش آقا ہم سے اس وقت راضی ہوں اور ہم پر کرم فرمائے اور آقا کے جلووں میں ہماری روح جسم سے جدا ہو جائے۔ میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، یقیناً یہ ایک بڑی اہم گھڑی ہے، بڑی نازک گھڑی ہے، اور اللہ ہم سب کا ایمان سلامت رکھے، جزا کی سختیاں آسان کرے. شیطان بھی اس وقت اپنا پورا زور لگاتا ہے کسی صورت اس کا ایمان برباد ہو جائے، یعنی جس پر یہ مسلمان بن یہ آخری لمحہ آتا ہے. اللہ ہم سب کو ایمان کامل نصیب فرمائے، ایمان مضبوط ہو. گناہ کرنے سے ایمان کمزور ہوتا ہے، نیکی کرنے سے ایمان میں طاقت اور قوت پیدا ہوتی ہے. کوشش اللہ ہمیں نصیب کرے کہ ہم گناہ چھوڑ دیں اور گناہ سے باز آ جائیں، سچی توبہ کریں.
آمین.
دعوت اسلامی کے مدری ماحول سے وابستہ رہیں، ورنہ دنیا میں جیسے جی رہے ہیں تو کہیں بس ایسا نہ ہو کہ غفلت میں جیتے جیتے پھر اس گھڑی کو پہنچ جاؤ، پھر ساری مستی. اللہ 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 ہمیں سنجیدگی نصیب فرمائے. اس معاملے میں بہت سنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ نارملی ہمارے ہیں یہ موضوع ڈسکس نہیں ہوتے. نزا، موت، قبر، روح کا قبض ہونا، قبر میں کیا ہوگا، ایمان کی سلامت رہے گا نہیں رہے گا، نارملی ہمارے یہاں یہ موضوع پر بات ہوتی نہیں ہے، آپس میں سے کوئی صحبتیں رہی نہیں ہے. اب اللہ کی رحمت ہے، دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے، مدنی چینل ہے، مدنی مذاکرے ہیں، اجتماعات ہیں، ان میں اس طرح کے موضوعات آتے ہیں اور پھر آنسو بھی بہتے ہیں، دل بھی نرم ہوتا ہے. ادبا سچی توبہ کرے اور اپنے گناہوں بھرے ماحول کو چھوڑ کر نیکی کی طرف آ جائے. اللہ عمل کی توفیق عطا کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یہ اپنے نزع کی سختیوں میں آسانی کے تعلق سے مسواک جو ہے نا، اس سے نزع میں آسانی ہوتی ہے. مسواک کی عادت بنانی چاہیے، اور مسواک کا عادی جو ہوگا وہ جب مرے گا تو اس کا خاتمہ اچھا ہوگا، ایمان پر ہوگا. اور جو افیم کھاتا ہوا مرے تو اس کے برے خاتمے کا خوف ہے. اس لیے مسواک کی سب کو عادت بنانی چاہیے، اور جب بھی وضو کریں مسواک کی سنت کو نہ بھولیں.
مسواک کے تعلق سے ہمیں ایک کال بھی ہمارے پاس،
اور ایک سوال بھی ہے کال کے ساتھ ساتھ، کہ مثال کے طور پر کسی نے مسواک کی اور مسواک کر کے اس نے وضو شروع کیا، اور دوران وضو اس کا دوبارہ وضو ٹوٹ گیا، کیا اب دوبارہ اس کو مسواک کرنی ہے، یا وہی جو اس نے شروع میں مسواک کی تھی وہ مسواک اس کے لیے وہ عمل کہلائے گی کہ جو وضو سے پہلے کا ایک عمل ہے ثواب والا؟
احناف کے نزدیک جو ہے وہ مسواک کی یہ سنت وضو کی سنت ہے، قبلیہ وضو سے پہلے کی جائے گی. لہذا اگر جیسے ایک ہی وضو سے کئی نمازیں وہ ادا کرتا ہے اور اس میں اس نے پہلے مسواک کر لی تھی تو اس کو ثواب ملے گا اس کا مسواک کا، اور وضو ٹوٹ جاتا ہے نماز پڑھنے سے پہلے، اب وضو جو کرے گا تو اس میں وہ مسواک کرے گا.
صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
میرا ایک سوال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مسواک سے دانت صاف کرتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سنت ہے وہ دانت صاف کرنا ہے، نہ کہ مسواک استعمال کرنا؟ کیونکہ وہ اس زمانے میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسواک ہی ایک مطلب ایسا ذریعہ تھی جس سے دانت صاف کرے جاتے تھے. کیونکہ اب آج کے جدید دور میں بہت ساری چیزیں آ گئے، ٹوتھ پیسٹ وغیرہ اور منجن وغیرہ آ گئے، تو ان کا کہنا یہ تھا کہ مسواک جو ہے استعمال کرنا سنت نہیں ہے، دانت صاف کرنا سنت ہے. تو اس بارے میں ارشاد فرما.
اول تو معاذ اللہ دانت صاف کرتے تھے، یہ کہنا بڑی جرت کی بات ہے. دانت میلے اور گندے ہم لوگوں کے ہوتے ہیں. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو میل کچل سے کیا نسبت، تو سراپا نفاست جیسے ہمارے پسینے میں بدبو ہوتی ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پسینہ پاک جو ہے اس میں ایسی خوشبو تھی کہ جنت میں بھی ایسی خوشبو نہیں. تو عشق کی زبان بولا کریں، محبت کی زبان. اور یہ اس لیے جملہ بہت تکلیف تھے میرے لیے، تو کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دانت صاف کرتے تھے، مسواک کو نوازتے تھے. یہ خدا کی قسم مسواک کی قسمت جو ہے قابل رشک ہے، کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دانت بار بار چومنے کا شرف پاتی تھی، ورنہ پیارے آقا کو مسواک کی کیا حاجت؟ تو جن پر نظر کر دیں ان کے دانت کیا، ان کی آنت بھی صاف ہو جائے اور روح بھی صاف ہو جائے، ایسی باتیں کیا کریں؟ اب رہا یہ کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مسواک کو نوازا. اب یہ جو علت صفائی اور نا صفائی، تو یہ سب عقل کے گھوڑے دوڑانے کی ضرورت نہیں ہے. اب کوئی معاذ اللہ کہہ دے کہ پہلے تو سرکار اور سارے صحابہ تو عربی جانتے تھے، اس لیے وہ عربی میں سورہ فاتحہ اور پڑھتے تھے، اور اس میں تو عبرت لینی ہے، سمجھنا ہے، تو اب ہم عربی نہیں جانتے تو اردو میں یہ سورہ فاتحہ کا ترجمہ پڑھ لیں. تو انگریزی جاننے والا کہ مجھے تو اردو نہیں آتی تو میں انگریزی میں سورہ فاتحہ کا ترجمہ پڑھا ہوں، تو یہ تھوڑی چلے گا، گھر کی مطلب نہیں چلتی. تو اس لیے مسواک کا قائم مقام یہ ٹوتھ پیسٹ نہیں ہے. پیارے میرے آقا اعلی حضرت نے اس کا سختی سے رد کیا ہے، بلکہ خود جو یہ سائنٹسٹ جو ہے نا، یہ بھی مطلب یعنی کہ خاص کر جو یہ وہ نا برش، اس پر تو بڑا کلام کرتے ہیں، اس میں تو وہ جراثیم کی تہ جم جاتی ہے، اور اس کی تو یہ لوگ مدت بھی بتاتے ہیں کہ جو ٹوتھ پیسٹ ہے نا، یہ ٹوتھ برش، یہ مہینے دو مہینے بعد تو ایکسپائر ہو جاتا ہے، اس کو آپ کریں گے تو نقصان دہ، حالانکہ بازار اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا، ایسے جراثیم اس پہ بیٹھ جاتے ہیں. تو اس لیے وہ ایسا نہ سوچا کریں. مسواک کے اندر قدرتی اجزاء کافی ہیں، جو مطلب ہے کہ مسوڑوں کو مضبوط کرتے ہیں، ہاضمے کو درست کرتے ہیں، نظر کو تیز کرتے ہیں. پھر یہ کہ ایمان پر خاتمے کا سبب بنتے ہیں، نزا کی سختیوں سے بچاتے ہیں. تو کیا یہ تمہاری سڑی ہوئی ٹوتھ پیسٹ کی ٹیوب میں بھی یہ سب ہے کہ یہ ایمان کو بچا لے گی؟ مسواک اس لیے ایمان کو فائدہ دیتی ہے کہ میرے مصطفیٰ نے اس کو نوازا ہے. اگر میرے مصطفیٰ یہ ٹوتھ پیسٹ کو نوازتے تو اس کے بھی فوائد پر ہم بہت کچھ بولتے، لیکن کوئی نوازنا ثابت نہیں ہے. تو اس لیے مسواک از مسواک، اسی منن والے سوچن والے نہیں ہیں. ہاں، جو میرے آقا کی ادا ہے اس پر ہم سب فدا ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
فیضان مسواک جاری رہے گا، فیضان مسواک جاری رہے گا، جاری رہے گا، ساری رہے گا، جاری رہے گا، ساری رہے گا. سرکار کی عطا ہے مسواک پیاری پیاری، سرکار کی عطا ہے مسواک پیاری پیاری، اللہ
کی صفائی کے الفاظ کے تعلق سے کہ بہار شریف میں لکھا ہے کہ جو یعنی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کپڑوں کو میلا کہنا، ناخن بڑے بڑے کہنا، یہ کفر ہے. بارہ لکھے یہ میں نہیں کہتا کہ جس نے کہا یہ دانتوں کی صفائی تو وہ کافر ہو گیا، مجھے یاد آیا تو اس لیے وہ سنبھل سنبھل کے بولنا ہے.
آپ ایک شعر اس کی تشریح بہت پیاری بیان کرتے ہیں.
سدل جہے روشن تن محبوب الہی، بدن ہے
روشن ہے تن محبوب الہ، الہ من محبوب، یعنی محبوب الہ من پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کپڑے اور لباس مبارک اس قدر روشن ہے کہ جامہ یعنی لباس سے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بدن مبارک کی جو رنگ ہے نا، رنگت، وہ ظاہر ہو رہی ہے، ایسے روشن ہے. اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک لباس کو میل کچیل سے کیا کام؟ یہ میل نہیں ہے جس کو آپ لوگ میل کہتے ہیں نا، میل نہیں ہے، بلکہ یہ تو امت کے گناہ گاروں کی جو سیاہ، یہ گناہ سیاہ ہوتا ہے، کالا ہوتا ہے، تو یہ محبوب کی امت کے گناہ جو ہیں یہ آپ کے مبارک لباس سے لپٹ لپٹ کر شفاعت کی خیرات مانگ رہے ہیں، بھیک مانگ رہے ہیں. تو یہ جو سیاہی نظر آ رہی ہے یہ امت کے گناہ ہے. یہ پیارے آقا اعلی حضرت نے ہمارے یہ اس طرح کی، یہ عشق کے بول ہیں.
واہ سبحان اللہ. اعلی حضرت نے ایک اور جگہ بھی لکھا ہے نا پاپا، اس کا بھی اگر مطلب بتا دیں. میل سے کس درجے ستھرا ہے وہ پتلا نور کا، ہے گلے میں آج تک کورا ہی کرتا نور کا.
پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو سراپا نور ہے، تو میل تو بالکل آپ کے قریب بھی نہیں پھٹکتا. اور آپ نے جب بھی کرتا مبارک پہنا ہے تو یہ ہمیشہ مطلب اجلا ہی رہا ہے. میلا ہوا ہی کب ہے؟ یہ بھی محبت کے بول ہیں. وہ اپنے وہی شمع ہے کہ دھواں نہیں،
وہ کمال حسن،
وہ کمال حسن حضور ہے. کمال مانے پورا ہونا، کمپلیٹ ہونا، یعنی میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حسن یعنی خوبصورتی، یہ اتنا کامل اکمل اور پورا کمپلیٹ ہے کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہانی، یعنی خامی ہونا، فولٹ ہونا، یہ تو بہت دور کی بات ہے، یہاں تو سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ ان میں کوئی خامی بھی ہو سکتی ہے، کوئی فولٹ بھی ہو سکتا ہے. جتنی بھی شمعیں ہیں، شمع اس میں دھواں تو ہوتا ہی، اور دھواں عیب ہوتا ہے. آپ شمع کے دھوئیں کو کپڑا ہی قریب لے جاؤ تو کالا دھوا کر دے گی، تو یہ اس کا عیب ہے شمع کا. لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ شمع ہے کہ جس میں دھواں ہی نہیں. اور پھول، پھول کے ارد گرد کانٹے ہوتے ہیں، لیکن میرے آقا وہ پھول ہے کہ جس کے اطراف میں کوئی کانٹا نہیں. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں.
وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے.
دوسرا فقہ کرام نے اس بات کی صراحت کی ہے واضح طور پر کہ مسواک ہی سنت مبارکہ ہے، اور مسواک کی موجودگی میں، جیسے بعض چیزیں ہیں کہ اگر مسواک نہیں ہے تو جیسے کپڑے سے یا انگلی وغیرہ سے دانت صاف کرنے کا حکم دیا گیا کہ دانت کو اچھی طریقے سے مانج لے، پچھلے زمانے کے اندر تھا جو طریقہ کار، لیکن فرمایا کہ یہ اس وقت جب کہ مسواک موجود نہ ہو تو یہ چیز استعمال کریں، اور اگر یہ موجود ہے تو واضح صراحت موجود ہے، حدیث طیبہ میں بھی فقہ کرام کے اقوال بھی موجود ہیں کہ اب وہ مسواک کے قائم مقام نہیں. مسواک کو جو قائم مقام حدیث پاک میں جو یہ فرمایا کہ انگلی وغیرہ سے وہ اس کو استعمال کرے تو اس وقت جبکہ مسواک موجود نہ ہو، تو فقہ کرام نے اس کے تحت یہ ارشاد فرمایا کہ اگر مسواک موجود ہے تو اب یہ انگلی کے ذریعے دانت مانجنا یا کپڑے کے ذریعے دانت مانجنا یہ مسواک کے قائم مقام نہیں ہوگا.
ان تمام سوالات اور اس کے جوابات کا یہ جو عشق بھرا، محبت بھرا، ادب بھرا، کیف و مستی بھرا جو مدنی گلدستہ ہے، اس میں جو ایک بہت بات نمایاں طور پر ایک اور جو سامنے آئی جو میں چاہوں گا کہ آپ کے ذریعے مزید اس کی وضاحت ہو جائے، وہ ہے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے متعلق جب کوئی کلام کیا جائے، کوئی بات کی جائے تو لفظوں کا انتخاب کیسا ہونا چاہیے، کہ وہ کون سا کلام، وہ کون سا، جیسے اعلی حضرت نے خود ہی بڑے پیارے انداز سے اس تمنا کا اظہار کیا، توبہ میں جو سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی شاخ، مانگو نعت نبی لکھنے کو روح قدس سے ایسی شاخ. تو جب سرکار کی نعت یا تعریف لکھنی ہے تو یہ تمنا جو اعلی حضرت نے کی ہے اس کی وضاحت اگر آپ ضرورت سمجھیں گے تو اس کو فرما دیں گے. لیکن میں جو سوال یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس پرفتن دور میں لوگ بولتے وقت آپس میں تو گفتگو کرتے وقت تو بے باکی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر مبارک، انبیاء کرام کا ذکر مبارک اور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر مبارک، یا صحابہ کرام علیہ مردوان کا کوئی پیارا تذکرہ کیا جا رہا ہے، اس وقت اپنی زبان کو کس قدر ادب اور احترام و تعظیم کے سانچے میں ڈھالنا چاہیے، اور یہ کیسے نصیب ہو یہ عادت، اس پر کچھ مدنی پھول دیں. کیونکہ جس کی جو سمجھ میں آتا ہے، جس طرح بول رہا ہوتا ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگ کان لگا لگا کر طرح طرح کی چیزیں سن رہے ہوتے ہیں اور وہ چیزیں دماغ و ذہن میں بیٹھ جاتی ہیں، پھر زبان کے پر اس طرح کے جملے پہ نکلنا بھی شروع ہو جاتے ہیں اور یہ نہیں اندازہ ہوتا کہ یہ مطلب کہ کیا میں بول گیا. تو یہ کیسے ہو اور اس کی کیا اہمیت ہے، مہربانی کر کے اگر یہ بھی ارشاد فرما دیں تو مدینہ مدینہ ہو جائے.
شیخ سعدی کا غلبنی شعر ہے، ہزار بار بشویم دہن بمشک گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی. یعنی کہ میں اپنی زبان کو چاہے ہزار بار مشک اور گلاب سے دھو لوں اور پھر بھی اے آقا آپ کا نام لوں تو یہ ہے تو بے ادبی. میری زبان کو سات کے ہزار سمندر بھی دھو نہیں سکتے، اس قابل ہو نہیں سکتی کہ میں آپ کا نام لوں. یہ ایک عشق کی بات ہے. جیسے سرکار اعلی حضرت کا شعر آپ نے سنایا، نعت نبی لکھنے کو روح قدس سے ایسی شاخ. تو توبہ یہ جنت کا سب سے اونچا درخت ہے، تو اس جنت کے سب سے اونچے درخت کی سب سے اونچی شاخ، نازک اور سیدھی، وہ شاخ جو ہے جبریل امین سے اعلی حضرت طلب کر رہے ہیں کہ وہ مجھے دے دیجئے تاکہ میں اس سے نعت نبی لکھوں. یہ عشق کا ایک انداز ہے، ایک تخیل ہے، کہنے کہ یہ ایسا مطلب یہ کہ عشق کا معاملہ ایسا ہے کہ اس میں جتنا بھی آگے بڑھتا جائے جب تک شریعت کی حد نہ ٹوٹے. احسن 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 مانے بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا. یہاں شریعت کی حد ٹوٹی تو اب وہ عشق نہیں ہے، وہ تو شیطنت ہے. تو بات الفت اور محبت کی کر رہے ہیں، تو اس میں شریعت کے دائرے کے اندر رہ کر ہی سب کچھ کرنے گئے، آگے نہیں ہونا، دائرہ نہیں ٹوٹنا چاہیے ہوش و حواس کے ہوتے ہوئے. تو بہرحال یہ کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلق سے بولنے کے لیے جو آج کل لوگ بولتے ہیں. اصل یہ بولنا جو ہے نا, یہ اچھے الفاظ اچھے کلمات یہ آپ کو ملیں گے عاشقان رسول علماء کی زبان سے, عاشقان رسول کی زبان سے, اہل سنت عاشقان رسول مانے ان کی زبانوں سے ملیں گے آپ کو, یا ان کی صحبتوں میں جو رہتا ہوگا ان کی زبان سے آپ کو اچھے کلمات سننے کو ملیں گے. تو اس کے علاوہ بہرحال چاروں طرف اندھیرا چھایا ہوا ہے, مال ہے راہ مار پھرتے ہیں, اپنے آپ کو بچا کر چلنا ہے. تو عاشقان رسول کی صحبت میں رہیں گے, مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں گے, دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت عمر اجتماعات اور مدنی مذاکرہ سنتے رہیں گے, تو انشاءاللہ اس طرح کی معلومات ظاہر ہوتی رہیں گی. معلومات ہونی چاہیے, بعض اوقات تو معلومات نہ ہونے کی وجہ سے بھی بندہ کمزور الفاظ بول دیتا ہے, تو اس لیے وہ اچھی صحبت ہوگی عاشقان رسول کی, تو انشاءاللہ بہتری آتی رہے گی. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
فیس بک کے ذریعے آنے والے سوالات میں سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ عمرہ کرنے کے لیے پیسے جمع کیے, پھر کسی کام کے لیے ضرورت پڑ گئی تو کیا وہ پیسے کسی اور جائز کام میں خرچ کر سکتے ہیں؟
اپنے مالک ہیں وہ بالکل خرچ کر سکتے ہیں, بلکہ اگر زکات کے شرائط پائے گئے تو زکات بھی اس کی نکالنی ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ
تعالی علی محمد.
فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. جس نے تین مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے, جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, جو مجلس سے خیر ہو مجلس سے ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مور لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں, سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرك واتوب اليك سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. صلوا على الحبيب صلى الله عليه محمد. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم. جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما ہوا اغلو. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار. یا رب المصطفیٰ جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک میرے پاس موجود نیکیاں اور جو جو مجھے اپنی نیکیاں ایصال کریں ان سب پر اپنے کرم کے شاہِ نشان اجر عطا فرما. یا اللہ یہ سارا اجر و ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عنایت فرما بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مزید ان کو عطا فرما. جملہ انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امات المؤمنین، تمام صحابہ و تابعین و تبعی تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، تمام مفسرین، محدثین، بزرگان دین، کل مؤمنات و مؤمنین، مسلمات و مسلمین، خصوصاً والدین مصطفیٰ، شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت اطہار، امام اعظم غوث العظم غریب نواز، اعلی حضرت صدر شریعت قطب مدینہ صدر الفاضل مفتی احمد یار خان، مفتی دعوت اسلامی حاجی مشتاق، حاجی زمزم رضا، تمام مبلغات و مبلغین مرحومین، بالخصوص 8-9-10 محرم الحرام کے مدنی قافلوں میں بننے والے مسافرین، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یا رب المصطفیٰ جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری، ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما. یا اللہ ہمیں بے حساب مغفرت سے مشرف کر کے جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما. الہ العالمین ہمیں نیکیوں کا حریص بنا، گناہوں سے نفرت دے دے. الہ العالمین سجدوں کی لذتیں عنایت فرما، نماز میں خشوع اور خضوع عطا فرما. یا اللہ ہمیں اپنی پسند کا بندہ بنا. یا رب العالمین ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما، ہمارے مقروضوں کے قرضے اتار دے. جن کے قرضے پھنسے ہیں یا اللہ ان کو ان کے حقوق مل جائیں. الہ العالمین بے اولادوں کو نیک اولاد با عافیت عنایت فرما. جن کی اولاد نافرمان ہے تابع فرمان بنا. الہ العالمین جن کی شادیوں میں رکاوٹیں ہیں نیک رشتے نصیب فرما. الہ العالمین گھریلو ناچاکیاں دور ہوں، بے روزگاریاں دور ہوں. الہ العالمین جن پر جھوٹے کیس بنے ہوئے ہیں یہ بیچارے ان سے فارغ ہو جائیں. یا اللہ جو مظلوم قیدی ہے رہا ہو جائیں. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی.
درد دل کر مجھے عطا یا رب، دے میرے درد کی دوا یا رب، دے میرے درد کی دوا یا رب.
آمین.
لاج رکھ لے گناہ
صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلب يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله
الحمدللہ جو ہماری شعبہ مجلس اطراف گاؤں کے اسلام بھائی یہ فیضان مدینہ میں ملک بھر سے تشریف لا رہے ہیں الحمدللہ ایک ہمارا مدنی کام ہوتا ہے یوم تعطیل اعتکاف اس مدنی کام کے ذریعے جو ہے وہ مختلف علاقوں میں جا جا کر نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہوتا ہے اس کا ایک پورا طریقہ کار مدنی مرکز کی طرف سے دیا گیا ہے الحمدللہ مکتبۃ المدینہ نے اس کی تفصیل پر مشتمل مدن رسالہ یہ شائع کیا ہے اس کا نام ہی یوم تعطیل اعتکاف ہے اس میں نیکی کی دعوت دینے کے فضائل بھی لکھے ہیں اور یہ یوم تعطیل اعتکاف ہوتا کس طرح ہے اس کا پورا طریقہ کار بھی اس میں لکھا ہے اور بہت ہی معلوماتی رسالہ ہے الحمدللہ اس رسالے کو تو جتنے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں موجود ہیں یہ تو ضرور حاصل کریں اس کو پڑھ بھی لیں تاکہ اس کے مطابق مزید مدنی کام کرنے کا ہمیں طریقہ سمجھ میں آئے اور مدنی چینل کے ناظرین بھی اس رسالے کو حاصل کرے دنیا بھر میں دعوت اسلامی کا مدنی کام ہمیں بڑھانا ہے جذبہ حاصل کرنے کے لیے طریقہ معلوم کرنے کے لیے یہ رسالہ حاصل کیجئے 15 روپیز کا یہ رسالہ ہے اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر یہ ڈاؤن لوڈ بھی کیا جا سکتا ہے
تم پر لاکھوں سلام آقا 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 تم پر لاکھوں سلام
سلام آقا تم پر لاکھوں سلام آقا
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم بلغنا رمضان بصحة وعافية إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي هاشمي يا مطلبي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم
فيزان مدني مذاكرة فيزان مرشدی عطار پر مرشد کی آل پر
اللہ
طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ
ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ
مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔